Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hazrat wala muhibbi wa mahbubi murshidina wa maulana shaykhul arab wala jamarifillah Hazrat maulana shah ki muhammad akhtar sahab nabarallahu marqadahu rahimahullahu ta'ala Hazrat wala rahmatullahi alayki ashar 2 February 1994 جنوبی افریقہ میں حضرت والا نے اس نظم کے آخری 5 اشعار لکھے
جو شروع کے اشعار ہیں یہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں لکھے تھے اپنے شیخ کے شان میں اس کے بعد پھر 5 اشعار ساؤتھ افریقہ میں
ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک غریبانوں کو ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک غریبانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو
حضرت والا کی بھی یہی شان تھی آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں حضرت والا اس وہ آتش غب جو تھی اللہ کی محبت کی وہ ہر وقت فروزہ تھی ہر وقت اسی میں حضرت مست تھے خود بھی اپنے جو دل کی لگی تھی وہ دوسروں کے دلوں میں لگاتے آتش غب سے ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک غریبان جن کو اپنے ظاہر سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کیسا ظاہر ہے کیا کہنے کی نہ ظاہری ٹھاٹ باٹ سے نہ کچھ سادہ زندگی بالکل حضرت والا فرماتے تھے جب یہاں یہ مکان بنا حضرت صاحب نے بنوایا حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے نقش و نگار سے بالکل مناسبت نہیں ہے یہ سادہ سا مکان ہو اور ایک چارپائی ہو اور سر کے نیچے ایک تکیہ ہو بس اس سے مناسبت ہے جو ضرورت کی حضرت وہاں اپنے یعنی اسی کو فرمایا ہے حضرت شیخ کی شان میں لیکن وہ خود حضرت والا کا بھی مقام اور حال تھا کہ ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک غریبانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو حضرت والا کی مجلس بالکل آخرت کی مجلس ہوتی تھی حضرت والا کی مجلس میں بیٹھ کے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم دنیا میں اور آگے بڑھائیے آگے بڑھائیے قریب قریب تاکہ جگہ ہو جائے آخرت کی مجلس ہوتی تھی نہ دنیا کا ذکر نہ یہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے اور دنیا میں کیا سیاست چل رہی ہے حضرت والا سے اگر کوئی کہتا بھی تھا تو کہتے تھے کہ خواجہ خود رویش بندہ پر بری دانت کہ جو اپنی بندگی اپنی بندہ پروری جس طرح وہ پرورش فرماتے ہیں وہ اس سے ان کی ذمہ داری ہے جیسا وہ کرتے ہیں ہم راضی برضا ہیں بس ہمارا کام یہ ہے کہ دعا کرتے رہیں باقی یہ کہ اس میں تبصرے کرنا یہ کہاں کیا ہو رہا ہے اس سے فائدہ کیا ہے آپ کا یہ تبصرہ حالات کو بھی بدل دے گا اس لیے اللہ کی محبت کو کا ذکر ہمیشہ وہی زبان پر تھا حضرت والا کی، اور کوئی کچھ سوائے اللہ کی محبت کی باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، سنتوں کا تذکرہ اور اس کے اسرار اور اس کے اور اولیاء اللہ کے تذکرے، اور بس 24 گھنٹے کسی وقت بھی میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ کسی وقت میں نے اللہ حضرت والا کو اللہ تعالی سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں دیکھا. کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو، تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو کہ نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات ہے. اور بعض وقت خوشتران باشد کی سزے دل برا مفت آیت بر حدیث دیگر. بعض اوقات کے محمود جو ہوتا ہے ان کی زبان سے دوسروں کے تذکرے سے اپنے ہی اسرار اور بھید بیان کر دیتے ہیں. گفت آیت بر حدیث دیگر دوسروں پر رکھ کر وہ اپنا ہی حال اور ان کے شہر حضرت کے شہر بھی ایسے ہی تھے ماشاء اللہ. اسی کی آگ سے بھرواتے تھے کہ جو شہر کے دل میں جو اللہ کی محبت کی آگ تھی اسی سے تو مجھے سب کچھ ملا ہے، اسی سے میں شیخ کا عاشق تھا.
حضرت والا رحمہ اللہ کے یہ جو اشعار کئی دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے سامنے سنانے کا موقع ملا، تو حضرت والا جب بھی سنتے تھے تو حضرت والا کی حالت غیر ہو جاتی تھی، ایک گریہ تاری ہو جاتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت والا کے سامنے سنا رہا تھا تو حضرت میر صاحب نے مجھے ڈانٹ کے منع کر دیا کہ آئندہ یہ اشعار نہیں سنانا، اور حضرت والا کی موجودگی میں مجھے ڈانٹا خانقاہ میں کہ حضرت والا اس پہ روتے ہیں اور آئندہ یہ اشعار نہیں سنانا. تو آدھے اشعار میں نے سنائے تھے، آدھے حضرت نے بند کروا دیے، تو حضرت والا بھی خاموش ہو گئے. حضرت والا کے یہ انتہائی درد بھرے اشعار ہیں. ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک غریبانوں کو آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختا سا
جان و مال اور اسباب سب فدا کر دیے، سب اللہ پر فدا کر دیے، وہی سوختہ سامان ہے. ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختہ سامانوں کو. پھر پڑھو.
ہم نے دیکھا ہے تیرے سوختہ سامانوں کو سوزش غم سے تڑپتے ہوئے پر تیشے غم سے تڑپتے ہوئے پروانوں کو
مانیے سوختہ سامانی اور اللہ تعالی کی محبت کی طرف جو حضرت والا کو حاصل تھی اللہ ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے.
آتش غم سے چلکتے ہوئے پیمانوں کو ہم فدا کر دولت کو نین ابھی ہم فدا کرنے کو دولت کو بخشا ہے جو غم من پھٹے دامانوں کو تو نے بخشا ہے جو غم من پھٹے دامانوں کو بخشا ہے جو غم من پھٹے دامانوں کو. اور حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ
شعر, یہ تین شعر حضرت والا کی بہت 18-20-25 سال کی عمر کے درمیان کے ہیں. جب حضرت والا پھول پوری رحمت اللہ علیہ حیات تھے حضرت ان کو سنا دی. اس کے بعد پھر سالہ سال کے بعد جنوبی افریقہ میں باقی شعر ہوئے. کونین مانے ہم فدا کرنے کو ہیں, دولت کونین ابھی یعنی دونوں جہان ہم فدا کرنے کو ہیں. وہ غم جو اللہ تعالیٰ نے پھٹے ہوئے دامانوں کو جو چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں جو غم کی دولت عطا فرمائی ہے اس پر ہم دونوں جہان فدا کرنے کو تھے کیونکہ اسی غم سے دونوں جہان تھے.
سے ہے تم خوشی. حضرت والا کا یہ شعر ملا دو. خلوت ہرا سے کیا سمجھتے ہو تم دوست ویرانوں کو, کیا سمجھتے ہو تم دوست ویرانوں کو. خلوت غار ہرا سے تم خورشید کیا سمجھتے
ہو تم دوست تو ویرانوں کو کیا سمجھتے ہو تم دوست تو ویرانوں
کو کی خلوص یہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نبوت ملنے سے پہلے تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی روز وہاں عبادت فرماتے تھے. اس خلوت اور تنہائی میں اور اس ویرانے میں نبوت کا آفتاب شروع ہوا اور وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے, وہیں سے ابتدا ہوئی وحی کی, وہیں نبوت کی. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ تم ان تنہائیوں کی عبادتوں کو کیا معمولی سمجھتے ہو, انہی تنہائیوں کی عبادتوں سے اور اسی طرح اپنی تنہائیوں میں کی اپنے دل کو ویران کرنے سے, حرام خوشیوں سے جو دل کو اپنا ویران کرتا ہے, ویرانہ ہو جاتا ہے کہ نہیں. تو وہ تو نبوت ملی وہاں, تو یہاں ولایت نصیب ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہو تمہیں دوستو ویرانوں کو, یعنی جو اللہ کی محبت میں دنیا کی تمام ساز و سامان سے اور اللہ کی عبادت میں مست ہو گیا, اللہ کے ذکر میں مست ہو گیا اور اپنے دل کو بھی ویران کر دیا. تو نبوت تو کسی کو نہیں مل سکتی, وہ تو عبادت سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر نبوت ختم ہو گئی. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا, نہیں آئے گا, اور جو ہوں گے وہ کذاب ہوں گے جو دعویٰ کیا جنہوں نے. حشر سب کا خراب ہوا, قیامت کے دن بھی جہنم میں تعبد مرصد ہو گئے کہلائے وہ. تو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی, لیکن ولایت بھی باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے, تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے سے اور اپنے دل کو اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے, برباد کرنے سے, ویران کرنے سے. تو اس کو کیا سمجھتے ہو کوئی معمولی, کہ یہ ویرانی اور یہ ایسے ویرانے جو ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
کیا سمجھتے ہو تم دوست تو ویرانوں کو, اہل دنیا تو چمن میں ہے گلوں کے بندے, اہل دنیا تو چمن میں ہے گلوں کے بندے, ان کے دیوانے تو جاتے ہیں بیابانوں کو, ان کے دیوانے تو جاتے ہیں بیابان.
دنیا کے چمن میں جو حسین پھول ہیں, یعنی حسینوں پر انہیں کے عاشق اور غلام بنے ہوئے ہیں, اور جو اللہ والے جو اللہ کے دیوانے ہیں وہ ان سے صرف نظر کر کے بیابانوں کو جاتے ہیں, یعنی اپنے دل کے بیابان کر لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا پھر تجلیات کے کا نزول ہوتا ہے اور آباد ہو جاتا ہے.
ان کے دیوانے تو جا جاتے بیابانوں کو اہل دنیا کو ہے راس آئی فانی دنیا اہل دنیا کو ہے راس آئی یہ فانی دنیا نعرہ عشق و محبت تیرے مستانوں کو نعرہ عشق و محبت تیرے مستانوں کو ان کے دیوانے تو جاتے حسن فانی بوتا پر مر کر گس لیکن حسن فانی پر مرے کر دس لیکن آہ سہرا ہو مبارک تیرے دیوانوں کو سہرا ہو مبارک تیرے دیوانوں کو
حضرت والا رحمہ اللہ کا مقطع ہے
ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر آئے درد کہاں ملتا ہے فرزانوں کو آئے فرزانوں کو ہم نے دیوانوں سے سیکھی ہے محبت اختر
یعنی ہم نے جو محبت سیکھی ہے وہ اللہ کے عاشقوں سے سیکھی ہے جو اللہ کے جو عاشق تھے ان سے جو محبت سیکھتا ہے، وہ یہ دنیا والے جو اہل عقل ہیں، ملائے خشک ہیں، جن کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، وہ فرزانے کہلاتے ہیں. یہ فرزانوں سے یہ محبت کہاں ملتی ہے؟ ان کے دل جب خود ہی خالی ہیں تو وہ کیا تقسیم کریں گے؟ اور جو اللہ کے عاشق ہیں ان کی محبت کی آگ دوسرے دلوں میں لگ جاتی ہے، انہیں سے محبت ملتی ہے، اہل محبت سے محبت ملتی ہے، بس اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. بس اور تھی حضرت پھٹ پوری فرمایا کرتے تھے، حضرت سے بارہ سنا کہ کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، شکر ملتی ہے شکر والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے، ہر چیز اس کے والوں سے ملتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر یہ دنیا دار ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے. اور کرگس کہتے ہیں گدھ کو، کیا پیدا پسرا ہے، حسن فانی بتا پر مرے کرگس. لیکن جس طرح کرگس گدھ جو ہوتا ہے وہ مردہ لاشوں پہ گرتا ہے اور اس پر عاشق ہوتا ہے اور پر پھیلائے ہوئے ان کو بڑے مزے لے لے کے کھاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا دار جو فانی ہے، جو دنیا دار ہیں وہ بھی اسی طرح ان زندہ جو فی الحال زندہ ہیں لیکن آخر میں مردہ ہونے والے ہیں، فانی ہیں، وہ بھی اسی طرح ان فانی لاشوں پر عاشق ہیں اور ان سے محبت کر رہے ہیں. اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنی اسی صحرا میں اس چیزوں سے صرف نظر کر کے اللہ کی یاد میں آہو فغاں کر رہے ہیں. ان کو مبارک ہوئی آہو فغاں اور ان لاشوں سے صرف نظر اور ان لاشوں سے کنارہ کشی، ان کو مبارک ہو، بڑے ان کی سعادت ہے. اور یہ بدقسمت ہیں جو دنیا کے حسینوں کی لاشوں پر مر رہے ہیں. وہ لاشی ہیں، جو بننے والی چیز ہے آخر میں کیا انجام ہونا ہے، جو آج زندہ نظر آ رہے ہیں انجام کے اعتبار سے کیا ہے، مردہ ہیں. تو وہ جو اس وقت زندہ نظر آ رہے ہیں وہ جو ان کا انجام ہونے والا ہے وہی وہ اس کے آثار زندگی میں بھی ہوتے ہیں اور زندگی کے بعد بھی ختم ہو جاتے ہیں، زندگی میں بھی شروع ہو جاتے ہیں. جس وقت زوال شروع ہوتا ہے حسن کا، ناک ٹوٹ گئے، پھر آنکھوں میں چشمہ لگ گیا، پھر کمر جھک گئی، پھر جناب والا وہ ہوتے ہوتے قبر میں پہنچ گئے. اب یاد کرو جو مرنے کے بعد جو تم اس کی محبت سے، غیر اللہ کی محبت سے ہاتھ تم نے چھوڑے، اس وقت کوئی ہاتھ اٹھائے یعنی اس کو چھوڑا، اس وقت کوئی ثواب نہیں ملے گا. حضرت پالا فرماتی تھی زندگی میں چھوڑ دو، جبکہ اس پر حسن پر بھی عالم شباب ہو، حسن سے مراد ہے وہ حسن جس کو دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، نامحرم ہے، اس پر بھی عالم شباب ہو اور تم پر بھی عالم شباب ہو اور شدید تقاضے ہوں اس کو دیکھنے کے اور اس سے رابطہ کرنے کے اور تمام مقامات جس کے گندے مقامات طے کرنے کے جو کوئی مقامات ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے آپ کو بچا لو، پھر اس وقت کمال ہے. یہ کمال ہے کہ جس وقت عالم شباب تاری ہو اس وقت اپنے آپ کو ان سے کنارہ کش کر لو اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لو، تب ثواب ملے گا. مرنے کے بعد تو گناہ خود بخود ہی چھوٹ جائیں گے. گناہ چھوڑنے سے ثواب ملتا ہے، چھوٹنے جب مرنے کے بعد جب چھوٹ گئے تو اب تو کوئی اختیار ہی نہیں رہا، اب کوئی ثواب نہیں. اختیار پہ تمہارے جب تک زندہ تھے اختیار تھا، گناہ سے بچ جاؤ اس وقت ثواب تھا اور وہی کمال تھا. اب کیا کمال ہے جب جان نکل گئی اور سب اعضا ختم ہو گئے، اس وقت کوئی اجر نہیں مل سکتا. اجر زندگی کے عمل سے ملتا ہے، زندگی پر جیسا عمل کرتا ہے. اچھا عمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ومن يعمل مثقال شر ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا قیامت کے دن. وہ زندگی میں تو کرے گا, مرنے کے بعد کیا کرے گا. اور جو ایک ذرہ برائی کرے گا اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا اس کا نتیجہ. لائیے اب وہ 14 اگست آزادی کا دن, پاکستان کے قیام کا دن ہے, تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. حضرت والا کا بیان اسی پہ چل رہا, دل چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاکستان کے متعلق بہت سے لوگوں کو بہت غلط فہمیاں تھیں. ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان غلط بنا. یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کے مخالفین تھے, یہاں کے پاکستان میں انہوں نے یہی زہر پھیلایا. تو بہت سے لوگ غلط فہمیاں تھیں. حضرت والا کی کتاب سے کتنے لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے ہم بہت غلط فہمیاں تھیں, اب محبت پیدا ہو گئی, ہمیں یہ حقائق معلوم نہیں تھے. جہاں تک سنایا جا چکا تھا اس کے آگے سے یہ اسلامی مملکت کی قدر و قیمت, اب اس کے آگے سے سناتا ہوں. قیام پاکستان کے مخالفین کا اپنی رائے سے رجوع. اب سنیے جنہوں نے پاکستان بننے میں اختلاف رائے کیا اور کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ تھے. آزادی کے بعد ہندوؤں نے انہی مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا, علماء کو گرفتار کیا گیا اور ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں. تب ان اکابر کو بھی احساس ہوا کہ ہندو پر اعتماد کر کے ہم سے سخت غلطی ہوئی, اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو کبھی کانگریس کا ساتھ نہ دیتے. شیخ الحدیث مفتی وجی صاحب جو ٹنڈو والا مرحوم ہو گئے, انہوں نے فرمایا کہ میں اس جلسے میں موجود تھا جس میں حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا, لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا. جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی وہ سب سے بڑا بے وفا اور غدار نکلا, اور یہ ایسا کفن چور ہے کہ پہلے کفن چور سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مثال کے طور پر دو کفن چوروں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک کفن چور تھا, وہ قبر سے مردوں کا کفن چراتا تھا. اس سے لوگ تنگ آ گئے, خدا سے دعا کی کہ اے خدا اس کو موت دے دے, یہ کفن چراتا ہے اور مردوں کو ذلیل کرتا ہے. تو وہ مر گیا اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ جان چھوٹی. لیکن جو دوسرا کفن چور اس کا خلیفہ آیا تو وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا کہ کفن چرا کر ایک کھوٹا مردے کے پخانے کی جگہ ٹھونک دیتا تھا. تو سب لوگوں نے کہا رحم اللہ النباش الاول, اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحمت نازل فرمائے, پہلا کفن چور بہتر تھا, کم از کم کھوٹا تو نہیں ٹھوکتا تھا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے بغل گیر ہوئے اور معانقہ کیا, اور ایک خاص فتنہ اعظم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا, اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو بلایا. لیکن شاگردوں کی کمظرفی اور بے عقلی ہے کہ یہ لوگ بڑوں میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. کیا کہیں, افسوس ہوتا ہے, سب ایک سلسلے کے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے. اور مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سارا سلسلہ ایک ہے. قیام پاکستان کے بعد حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قیام پاکستان کی تائید. اس کے بعد ایک بات اور بتاتا ہوں جو کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہاں بناؤ, کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ, لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے. اسی طرح پاکستان بننے میں تو اختلاف تھا, لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اب ہم اس کی حفاظت کو فرض عین سمجھتے ہیں. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی ہے, اب اسے گرانا جائز نہیں ہے. پاکستان بن جانے کے بعد اب اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرض ہے. دیکھیے یہ ہے اہل حق کی شان. اس بات کے راوی علامہ شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے انور نعمانی ہیں. آج حسینی اور اشرفی کا نعرہ لگا کر آپس میں لڑائی کرانے والے ان باتوں کو نہیں دیکھتے. جب پاکستان ٹوٹا یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو بعض نادانوں نے خوشیاں منائی. آہ یہ لوگ اپنے اکابر کے طریقے پر نہیں ہیں. اسلامی سلطنت جس کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا شہادت ہو, اس کے ٹوٹنے پر خوشیاں منانا کون سا دین ہے؟ کیا کہیں, بس ایسے مولویوں کو خدا ہدایت دے. جونپور میں ایک ملا تھا, جب گاندھی کو مارا گیا تو اس ظالم نے جمعے کے دن جونپور کی شاہی مسجد میں اعلان کیا کہ گاندھی شہید ہوا ہے. بتائیے کیا کافر بھی شہید ہو سکتا ہے؟ کیا کافر کو شہادت کا درجہ مل سکتا ہے؟ اس ظالم کو میں نے بھی دیکھا تھا, ایک جگہ وہ موجود تھا تو میرے شیخ نے اشارہ کر کے دکھایا کہ یہ وہی ظالم ہے جس نے جونپور کی شاہی مسجد میں گاندھی کی شہادت کا اعلان کیا تھا. اپنا ایمان کھو دیا. کسی کافر کو شہید کہنا اپنا ایمان کھونا ہے. اللہ میں عقل جب اندھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی خیال دیتا کہ جو ایمان جس کے دل میں نہیں ہے وہ شہید کس طرح ہو سکتا ہے. ایک بات اور سناتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم جو حضرت حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت تھے, ذکر و اشغال کے پابند, 3 بجے رات کو اٹھ کر 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرتے تھے. مولانا کا میرے شیخ حضرت پھولپوری سے اصلاحی تعلق بھی تھا. ایک بار انہوں نے میرے شیخ کے سامنے شبلی منزل اعظم گڑھ میں کہا کہ حضرت پنڈت جی نے یہ فرمایا ہے. پنڈت نہرو مراد تھا. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کون سا پنڈت جی؟ کہا پنڈت نہرو. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ کسی بزرگ کا ملفوظ سنا رہے ہیں؟ فرمایا کا لفظ تو تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے, یہ تو اللہ والوں کے کلام میں لگایا جاتا ہے. کافر کے کلام میں تم فرمایا لگاتے ہو. حضرت ان پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ مولانا, دو کلمہ پڑھو اور 2 نفل پڑھ کر گڑ گڑا کر توبہ کرو. فتاوی شامی میں ہے, لو سلم علی الکافر تبجیلا یکفر. اگر کوئی کسی کافر کو اکرام کے ساتھ کلام کرے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا. میرے شیخ کے پاس ایک ہندو ڈاکیا خط لے کر آتا تھا اور کہتا تھا آداب عرض ہے مولوی جی. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آداب, اور میرے کان میں کہتے تھے کہ میں پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آ اور میرا پیر دبا. یعنی آداب کے معنی یہ ہیں تاکہ ہندو کا اکرام لازم نہ آئے. ایک اللہ والے تھے, انگریز کے زمانے میں ان کو انگریز جج نے بیان دینے کے لیے عدالت میں بلایا تو انہوں نے عدالت میں جج کی طرف پیٹھ کی اور دوسری طرف منہ کیا. جج حیران ہوا کہ اس نے میری طرف پیٹھ کیوں کی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے کافر، تجھے دیکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کافر کا منہ دیکھیں، ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں کہ کافر جس کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے اور بیان دے کر چلے گئے۔ اس نے بہت کہا کہ ہماری طرف منہ کرو تو یہی کہتے رہے کہ نہیں، ہم کافر کو نہیں دیکھ سکتے۔ میرے شیخ شاہ پاکستان کے آسمان و زمین میں حضرت پھول پوری کو کلمے کے نور کا مشاہدہ۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تو لاہور کے بارڈر پر لوگوں نے بتایا کہ وہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اب یہاں سے پاکستان کی زمین شروع ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد چند مسلمان پاکستانی سپاہیوں نے بڑی بڑی داڑھی والوں کو دیکھ کر جو حضرت کے ساتھ تھے حضرت سے کہا السلام علیکم، تو اسلامی شعار دیکھ کر حضرت خوش ہو گئے۔ اور کچھ عرصے بعد جب بمبئی واپس گئے تو فرمایا کہ سارا بمبئی مجھ کو بھر بھوجے، یعنی چنے کی دکان جہاں چنا بھونا جاتا ہے وہ دکان معلوم ہوتی ہے، وہ دکان معلوم ہوتی ہے جہاں چنا بھونا جاتا ہے، وہاں جگہ جگہ کالک لگی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت سے کہا کہ ہندوستان میں رہیے تاکہ آپ کی قبر وہیں بنے۔ حضرت کے لڑکوں نے بھی کہا کہ ابا چلیے ہندوستان، اخیر عمر میں وہیں رہیے، وہاں آپ کا سارا خاندان ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ آہ، حضرت کی یہ شان تھی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا۔ پاپوش نگر کے قبرستان میں ہے میرے شیخ کی قبر۔ میرے شیخ یہاں پاکستان آ کر باغ باغ ہو گئے، خوب خوش رہتے تھے، لیکن کبھی کبھی بے پردگی اور شریعت کے خلاف کام دیکھ کر افسوس بھی ظاہر کرتے تھے کہ ہائے، یہ پاکستان کیسا نا پاکستان نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے، یہ پاکستان نا پاکستان کیوں ہو رہا ہے۔ مگر پاکستان کی جنگ کے لیے کیا جذبہ تھا کہ یہاں لاکھ غیر شرعی باتیں ہوں، لیکن ہم آپس میں اپنے بھائیوں سے شکایت تو کر لیتے ہیں اور ان حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن کافروں کے مقابلے میں، ہندوستان کے مقابلے میں ہم سینہ سپر ہوں گے۔ آخری عمر میں حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پاؤں سے معذور ہو گئے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود یہ جذبہ تھا کہ ایک فوجی افسر میجر تور سے، جو باشرا آدمی تھے، ان کی ایک مشت داڑھی تھی، نمازی تھے، فرمایا کہ میجر تور، جب جہاد شروع ہو، ہندوستان پاکستان کی جنگ شروع ہو، تو اگرچہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میرے گھٹنے بیکار ہو گئے ہیں، لیکن مجھے چارپائی پر لاد کر لاہور کے بارڈر پر میری چارپائی بچھا دینا، اور جب توپ چلے تو توپ کا ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا۔ حضرت کے ذہن میں پرانے زمانے کی توپوں کا تصور تھا، اس لیے فرمایا کہ ہم توپ چلاتے رہیں گے اور گولا کافروں پر پھینکتے رہیں گے، اور کوئی گولا ادھر سے آئے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت رونے لگے اور فرمایا کہ میں نے شہادت کے لیے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی ہے، جیسے 10 سال میں لوگ عالم ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم نے 10 سال جہاد کے لیے اور شہید ہونے کے لیے تلوار سیکھی ہے۔ حضرت کا جذبہ جہاد دیکھو۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ نواب واجد علی کے زمانے میں جب جہاد ہوا تھا تو ایک عالم جو میرے ہم وطن کے تھے اس میں شریک تھے، اور ایک بڑے میاں بھی میرے وطن سے گئے تھے اور بہت اللہ والے تھے۔ ان بڑے میاں نے بتایا کہ وہ مولانا کفن کندھے پر رکھ کر ہندوؤں کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ایک مصرع پڑھتے تھے، سرے میدان کفن بردوش دارن، کہ اے خدا میں میدان جہاد میں آپ کی راہ میں جان دینے کے لیے کفن لے کے آیا ہوں اور مشتاقانہ آیا ہوں، تو آسمان سے آواز آتی تھی، بیا مظلوم اکنو در کنارن، اے مظلوم جلدی سے آ، میری آغوش رحمت میں آ جا، میں تجھ کو جلد شہادت دینا چاہتا ہوں، اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو وہ بڑے میاں جو اس جہاد میں شریک سے، انہوں نے آسمان سے آنے والی اس آواز کو سنا، اور انہوں نے میرے شیخ کو سنایا اور حضرت نے مجھ کو سنایا، یعنی آسمان سے آواز سننے والے میں اور مجھ میں صرف ایک راوی ہے، اور وہ ہیں میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان کا صحیح شکر کیا ہے؟ تو یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ پاکستان اللہ تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس عظیم نعمت پر ہمیں اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور صحیح شکریہ کیا ہے بتا دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فتق اللہ لعلکم تشکرون، غزوہ بدر میں ہم نے تم کو فتح دے دی، وانتم اذلہ اور تم کمزور تھے، فتق اللہ، تو اے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیو، تقویٰ کی زندگی گزارو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو پاکستان کا اصلی شکریہ، پاکستان کی طرف اصلی ہجرت اور جشن آزادی کی خوشی کے اظہار کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں اور گناہ چھوڑ دیں۔ مہاجر کے معنی کیا ہیں؟ المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اصلی مہاجر وہ ہے جو خطائیں چھوڑ دے اور گناہ چھوڑ دے۔ یہ تھوڑی کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آ گئے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں مست ہیں، کیونکہ پیسہ آ گیا تو اب کیا پوچھنا، غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں اور لڑکیاں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا، ہجرت کے اصل معنی ہے گناہ چھوڑنا۔ وطن چھوڑنا بھی ہجرت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اور یہی پاکستان کی نعمت کا صحیح شکر ہے، کیونکہ وطن چھوڑنا تو آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ اب دعا کرو یا اللہ پاکستان کا صحیح شکر ہم کو عطا کر دے، اللہ تعالی ہجرت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کر دے، ہم سب کو گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا کر دے، متقین کی زندگی دے دے، اللہ والی حیات دے دے، کسی ایک گناہ کے بھی ہم قریب نہ جائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کے اللہ کو منا لیں، کیونکہ اے خدا اگر آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ناراض ہونا آپ کا حق ہے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو منانا ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں، لہذا اگر خطا ہو جائے تو اے خدا دو رکعت توبہ پڑھ کر ہم سب کو سجدہ گاہ کو اشک ندامت سے تر کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما، ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہم پر رحم کر سکے، رحمت آپ کی ہے، نصرت آپ کی ہے۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو صاحب نسبت اللہ والی حیات نصیب فرما دے، جو موجود نہیں ہے ان پر بھی فضل فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد کو اور ہر مسلمان عورت کو دونوں جہان کی خیر و فلاح عطا فرما. اے اللہ ہمارے ادارے کو قبول فرما اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، اور ہمارے مدرسے کو مثالی مدرسہ بنا دے کہ جہاں قرآن پاک اتنا عمدہ پڑھا جائے پڑھایا جائے کہ بڑے سے بڑا قاری آئے تو اس کا دل خوش ہو جائے. اے اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما، اساتذہ کرام کو بھی توفیق عطا فرما، طلباء کرام کو بھی توفیق عطا فرما، اور مولانا مظہر میاں کو بھی اس کا اہتمام نصیب فرما کہ یہ ہر ہفتے بچوں کا اجتماع کریں اور ان سے قرآن شریف پڑھوائیں، تب پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. ہر جمعرات کو ایک گھنٹے کے لیے اجتماع کیجیے، اس میں بچوں سے قرآن شریف پڑھوایا جائے تاکہ معلوم ہو کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اللہ تعالیٰ تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، محتمم معاونین، ان کی اولادیں جو اس مسجد میں آتے ہیں، اور ادارے کے باورچی، پوچھا لگانے والے اور چوکیدار، سب کو ولی اللہ بنا دے، صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ جو بھی خانقاہ میں آئے محروم نہ جائے. اے خدا ہم سب کی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پاس کتاب نہ ہو وہ لے لیں. یہ تقسیم ہوئی ہے، یہاں بھی آج بھی تقسیم ہوئی. ہاں اچھا اچھا پرچے سب ختم ہو گئے. اچھا یہاں جس کے پاس نہ ہو یہاں بھی آج بھی تقسیم کر دیجئے، کتابیں بھی پرچے بھی. اور جب آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زبردست کام دے رہے ہیں، حضرت والا کی حیات ہی سے اللہ ان کو قبول فرمائے. بہت زبردست، ساری دنیا میں ان کے ذریعے سے کتابیں جا رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مبشرات منامیہ بھی ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ بھی سنا دیتا ہوں. کیونکہ مبشرات منامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور برا خواب جو کوئی نظر آئے جس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ سب شیطان کی طرف سے ہے اور اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مگر اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. مومن کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا میں بھی اس کے، تو پاکستان کے لیے جو مبشرات ہیں وہ انشاءاللہ ابھی سناتا ہوں. اس میں میرے والد محترم کو دوسرے کئی علماء اور مشایخ کی طرح قائد اعظم کی ظاہری غیر شرعی شخصیت اور اسلام کے نام پر ایک خطے کا حصول قدرے کھٹکتا تھا. اسی دوران آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے تو وہاں ایک دن ایک شخص نے ایک مخلص شخص نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے رات سرکار دو عالم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میز پر ایک فائل پڑی ہے. چند لمحے بعد ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ فائل دے کر فرمایا کہ یہ پاکستان کی فائل ہے. وہ شخص جب اپنا یہ خواب سنا چکا تو تھوڑی ہی دیر بعد اس دن کا اخبار آ گیا. اخبار کے صفحے اول پر ایک شخص کی تصویر دیکھ کر اس نے حضرت بابو جی یعنی ان کے والد صاحب سے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جسے رات میں نے خواب میں دیکھا جسے رات میں نے خواب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے پاکستان کی فائل لیتے دیکھا تھا. وہ جناب محمد علی جناح تھے. اس دن سے میرے والد صاحب مسلم لیگ کے حامی بن گئے اور اسی نسبت سے ہم آج تک پاکستان کی حمایت کرتے ہیں. انیس سو چھیالیس کے دوران موچی گیٹ لاہور کے ایک جلسے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا, میں قیام پاکستان کا اس لیے حامی ہو گیا ہوں کہ خواب میں محمد علی جناح کی طرف اشارہ کر کے سید البشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا, دیکھو اس شخص کی ہرگز مخالفت نہ کرنا, یہ میری مظلوم امت کے لیے ہندوستان میں بہت بڑی خدمات انجام دے رہا ہے, اس کی جو مخالفت کرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. ماہنامہ ضیاء حرم لاہور دسمبر 1992 صفحہ 65. شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داڑھی مونچھ مونڈے شخص کو تاج پہنا رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اس تاج نے جناح کیپ کی شکل اختیار کر لی. میں نے غور سے دیکھا تو وہ شخص محمد علی جناح تھے. میں نے اپنا یہ خواب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کو سنایا تو انہوں نے سن کر فرمایا, واللہ عالم بالصواب, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مگر میری رائے میں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ملک پاکستان جس کے لیے آواز بلند ہو رہی ہے اس شخص یعنی محمد علی جناح کے ہاتھوں اور اس کی کوششوں سے بن جائے گا. مبشرات پاکستان الحاظ ظہور الحسن قادری. قیام پاکستان کے وقت عبد الحفیظ شیرازی پونا بھارت میں فوجی افسر تھے. پاکستان بنتے ہی دوسرے بے شمار مہاجرین کی طرح ان پر بھی قیامت ٹوٹی اور جن مصائب و آلام کا یہ شکار ہوئے اس کی وجہ سے پاکستان کے سخت مخالف ہو گئے اور فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکے گا کر گزروں گا. جب پاکستان پہنچ گئے تو انہوں نے ایک رات یہ خواب دیکھا, ملٹری کا ماحول ہے. مجھ سے کسی نے کہا, حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دست بستاز کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پاکستان بننے کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے ہیں. یہ سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبد الحفیظ یہ ملک میری دعا اور اللہ تعالی کے حکم سے بنا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ عبد الحفیظ یہ ملک میری دعا اور اللہ تعالی کے حکم سے بنا ہے, اس کی بنیادیں نہایت مضبوط ہیں اور اور اس ملک کی کمان میں نے سلطان محمود غزنوی کو دے دی ہے. یہ ملک قیامت تک قائم رہے گا اور اس کو مٹانے والے کتے کی موت مریں گے. یہ ان کا مقدر ہو چکا ہے اور تمہیں جو تکالیف ہوئی ہیں اور تم جن مصائب سے دوچار ہوئے ہو اللہ تعالی تمہیں اس کا نعم البدر عطا فرمائے گا. مبشرات پاکستان از الحاج ظہور الحسن قادری مطبوع لاہور. ایک صاحب منگلہ ڈیم آرگنائزیشن کے جناب سید محمد ادریس شاہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا تھا. انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ محمد علی جناح کے ایک نہایت قریبی ساتھی تھے جنہوں نے ایک مجلس کے جس میں میں بھی موجود تھا یہ واقعہ سنایا تھا. فرمایا کہ جب محمد علی جناح صاحب پاکستان سے مستقل طور پر بمبئی یعنی بھارت آ گئے تو میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا. قائد اعظم یعنی محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح گہری سوچ میں غرق تھے. مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے بلایا ہے جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ خان لیاقت علی خان مجھے لے کر آئے. بے شک ان دونوں حضرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے لیکن اصل بات جو مجھے یہاں لائی ہے کچھ اور ہی ہے. جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی فرض پر بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اسے ظاہر نہیں کرو گے کیونکہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں یعنی جناح صاحب نے فرمایا کہ ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی. میں پھر سو گیا. دوسرا جھٹکا تیز تھا. بس میں اٹھا دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر کے کہ سب ٹھیک ہے آ کر سو گیا کہ تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا. میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں وہاں کسی کی موجودگی محسوس کر رہا تھا. میں نے کہا ہو آر یو یعنی آپ کون ہیں. جواب آیا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I have come to ordain you to leave for India and guide Muslims there in their freedom movement. I am with you. Finally, you will emerge successful, inshallah. Thank you, یہ سن کر میں نے جواب دیا تھینک یو مائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مفہوم کی گفتگو ہوئی جس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں مستقل طور پر بمبئی آ گیا. مؤلف کتاب نے اس واقعے سے تین نتائج مرتب کیے ہیں کہ محمد علی جناح کی بلند بختی کی انتہا ہے. یہ خواب نہیں ہے بلکہ آپ بیداری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالیہ کی سماعت فرما رہے ہیں اور عین ممکن ہے دیدار بھی کر رہے ہوں. نمبر دو, ہندو اور انگریز کی بے پناہ رکاوٹوں مخالفت کے باوجود محمد علی جناح کو اپنے مشن میں کامیابی کا 100% یقین تھا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کامیابی کی نوید سنا چکے تھے. سو ایسا ہی ہوا. تمام رکاوٹیں دھری کی دھری رہ گئیں اور بظاہر ناممکن حالات کے باوجود پاکستان وجود میں آ گیا. گفتگو یعنی ڈائیلاگ انگریزی میں ہوئی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. ہمارے نبی پاک قیامت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہزار ہا قسم کی زبانیں بولتے ہیں, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ بول رہا ہے. معجزہ ہے کہ جو امتی آپ سے جس زبان میں گفتگو کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی کی زبان میں جواب عنایت فرماتے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حکیم الامت جامع المجددین حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نے محمد علی جناح کو کس مرتبے کا سمجھتے سے اس بات کا اندازہ ان کے خواب سے لگایا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں میں خواب بہت کم دیکھتا ہوں مگر جب دیکھتا ہوں تو اکثر صحیح ہوتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میدان حشر قائم ہے اور کچھ حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں. یہ علماء اور صلحاء کا گروہ تھا اور میں نے دیکھا کہ مسٹر جناح بھی ایک ابا پہنے اس گروہ میں کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ مسٹر جناح اس گروہ میں کس طرح شامل ہوئے. تو فوراً ایک بزرگ نے جواب دیا کہ مسٹر جناح آج کل مسلمانوں اور اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں, اس لیے انہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے. حضرت تھانوی کا یہ خواب کلکتے کے اخبار عصر جدید میں اس زمانے میں شائع بھی ہوا تھا. یاد رہے حضرت تھانوی کا وصال 1943 میں ہوا, قیام پاکستان سے چار سال قبل ہو چکا تھا. 1943 میں حضرت کا وصال ہوا اور یہ اشرف السوانح میں بھی حضرت والا کا یہ خواب شائع ہو چکا ہے. اشرف السوانح جو حضرت کی سوانح ہے. کا وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن محمد علی جناح کے بدترین دشمن تھے. وہ چاہتا تھا کہ پاکستان نہ بنے. گاندھی اور نہرو سے ملا ہوا تھا. انہوں نے بی بی سی کو اپنی زندگی کا آخری انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن وفات پا کر یسوع مسیح کے پاس پہنچ چکی ہیں, یعنی جہنم رسید ہو گئی ہیں. میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا آخری وقت اب دور نہیں. جی چاہتا ہے کہ اب سچ بولوں. پوری زندگی جھوٹ بولتا رہا, اب جی چاہتا ہے سچ بولوں. اکثر و بیشتر حاکموں اور سیاستدانوں کو دیکھا مگر میں نے مسٹر جناح جیسا کھرا اور راست کو کسی کو نہیں پایا. مسٹر جناح بہت ہی ذہین شخص تھے. ہم نے اگر کبھی چاہا کہ کوئی لفظی کھیل کھیل کر یا وہ نقطہ لپیٹ کر پیش کر دیں تو ان کی نظر فوراً اسی نقطے پر پڑتی تھی جسے ہم چھپانا چاہتے تھے. مجھے اپنی انگریزی زبان پر ناز تھا مگر مسٹر جناح کی مادری زبان انگریزی نہ تھی, لیکن اس کے باوجود اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انگریزی زبان میں شکست دی. تقسیم بر عظیم ایک بڑا مسئلہ تھا. ہم تقسیم نہیں چاہتے تھے مگر حالات نے وہاں لا کر کھڑا کر دیا. ایک شخص واحد کی جنبش سر پر فیصلے کا انحصار تھا. وہ بر عظیم کو متحد رکھنے کے حق میں سر کو جنبش دے دیتا تو بر عظیم متحد رہتا، لیکن اس نے تقسیم کے حق میں سر کو جنبش دی، لہذا تقسیم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. سید صدر علی احمد نے قیام پاکستان کے چند دن بعد خواب دیکھا کہ ایک معصوم بچہ جس کا نام پاکستان ہے، نہایت سفید لباس زیب تن کیے ایک مرد بزرگ کے حضور کھڑا ہے. معلوم ہوا کہ یہ مرد بزرگ خواجہ خضر ہیں اور وہ اسے نصیحتیں فرما رہے ہیں. پاس میں بھی کھڑا ہوں مگر مجھے آواز سنائی نہیں دیتی، البتہ دونوں کے لب ہلتے نظر آتے ہیں. پھر خواجہ خضر نے مجھے تاکید فرمائی کہ جدھر بھی پاکستان جائے تم بھی اس کے ساتھ ساتھ رہنا. یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ہم ایک گھنے خوفناک جنگل میں کھڑے تھے. ارد گرد سر بفلک پہاڑ تھے، چٹانے اور گہرے کھڈ تھے، کوئی پگڈنڈی تک نظر نہ آتی تھی. پاکستان چل پڑا تو سامنے از خود ایک فراخ پختہ سڑک تیار ہونا شروع ہو گئی. ایسا معلوم ہوا کہ دری کی طرح سڑک خود بخود کھلتی جا رہی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان گاڑی کسی تیزی سے آگے جا رہا ہے اور پہاڑ کھڈ اور گھنا جنگل اسی تیزی سے پیچھے کی جانب جا رہے ہیں. بہت سی مسافت طے کرنے کے بعد ہم ایک وسیع میدان میں داخل ہوئے تو سامنے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اثر نظر آیا جس کا رنگ سرخ تھا سبز نہ تھا، شاید اس لیے کہ ان دنوں بھارت میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا. پھر دیکھا کہ روضہ اثر اور ہمارے درمیان ایک عظیم دریا بہہ رہا ہے جس میں زبردست سیلاب ہے اور دریا کی موجیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی طرح اٹھتی اور ٹوٹتی ہیں. وہاں معلوم ہوا کہ ہماری منزل مقصود روضہ انور ہے اور ہمیں وہاں حاضری دینی ہے. میں نے پاکستان سے کہا کہ میں تیراک نہیں، دریا میں اترا تو ڈوب جاؤں گا. پاکستان نے کہا میں تو ہر قیمت پر منزل مقصود تک پہنچوں گا. اس کے بعد اس نے وضو کیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی. بلند موجیں بھی کبھی اوپر اسے اٹھاتی کبھی نیچے پٹخ دیتی، مگر وہ ایک اچھے تیراک کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا سیدھا روضہ اثر کی جانب تیزی سے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. میں واپس مڑا تو اولیاء اللہ کا حمد و ثنا میں مصروف ایک گروہ نظر آیا. ان میں سے ایک بزرگ نے میرا نام لے کر مجھے پکارا اور کہا کیا ہم تمہیں ایک بڑی خوشخبری سنائیں. میں نے سننے کے لیے اشتیاق ظاہر کیا تو انہوں نے فرمایا تمہارا ساتھی پاکستان بخیر و عافیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا. وہ کچھ مایوس تھا مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر دست شفقت پھیرا تو اس کی ساری مایوسی دور ہو گئی اور وہ خوش و خرم ہو گیا. یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میرا ساتھی خیریت سے دربار رسالت مآب میں پہنچ گیا. کاش میں بھی اس کے ساتھ رہتا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پنروار سے مشرف ہوتا. آگے بڑھا تو ایک گاؤں نظر آیا جس کی کشادہ گلیوں میں سے باہر نکلا تو سامنے ایک جاں فضا وسیع سبزہزار میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت اجلے سفید لباس میں کھڑے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں دست مبارک میں سورج جگمگ کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج والا دست مبارک بلند کیا ہوا تھا. سامنے پاکستان ہاتھ باندھے کھڑا تھا. میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس مقدس منظر سے لطف اندوز ہو گیا. میں نے اپنا یہ خواب ایک مرد بزرگ کو سنایا. انہوں نے فرمایا میں نے پاکستان کے متعلق استخارہ کیا تو مجھے نظر آیا کہ وقت آنے پر پاکستان کی حدود بہت وسیع ہو جائیں گی، یہ سب سے زیادہ طاقتور ملک ہو جائے گا اور یہاں خلافت راشدہ کی طرز پر عدل و انصاف سے بھرپور حکومت قائم ہو جائے گی. اللہ آمین یا رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ آخری تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں کتاب بہت تقسیم ہو رہی ہے.
اچھا
کسی جاننے والے کو دیے تھے میں نے اپنے رشتے داروں کو دیے. آج کل ایئر کنڈیشن ہال نکلے ہیں
اور اس یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہہ دے وہ کافر نہ ہو تو سب سے پہلے لعنت کفر کی اس کے اوپر لوٹتی ہے, اس کا ایمان جاتا ہے. ایسا کوئی تھوڑی ہے کہ جس کو جی چاہ اٹھا کے کہہ دیا. یہ وہی ہے گاندھی کے چیلے, وہ یہ باتیں یہاں کے بس گئے. اللہ نے حضرت حکمت تھانوی کے سلسلے سے وابستہ فرمایا جہاں شریعت و سنت کے علاوہ کوئی کسی سرے منہ انحراف نہیں تھا, کوئی مصلحت اس میں نہیں ہوتا. اور پھر ایسی یعنی ایسی صحیح کی حالت جو بھی فرما دیا ویسے ہی ہوا. 47 میں انتقال ہوا, اس سے پہلے حضرت والا نے فرما دیا تھا کہ 47 میں بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب نے میرے حضرت کو سنایا کہ بڑے ابا نے مجھ سے مجھے بتا کے فرمایا کہ مجھے مزدور نے اطلاع دے دی ہے کہ 47 میں پاکستان بن جائے گا. اور 43 میں اس کا انتقال ہوا, 47 میں بن گیا. حضرت کو اتنا جذب تھا کہ بمبئی سے دو سیٹھ آئے, 2.5 لاکھ روپے ہدیہ لے کے آئے تھے حضرت کے لیے. حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ میرے ہاں ہدیے کے اصول ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس شخص سے میل جول ہو, طبیعت مانوس ہو اور محبت کا تعلق ہو. آپ کو میں جانتا نہیں, اجنبی سے میں ہدیہ لیتا نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ میرے ہاں یہ بھی ہے کہ جب میں سے جان پہچان ہو تو مجھے معلوم ہو کہ آمدنی ہے, تو اس میں سے حضرت جیسے کسی کی 1000 روپے آمدنی تو حضرت 1 روپے مثلاً اتنا زیادہ کی اجازت نہیں تھی. اور بھی بہت سی شرطیں تھیں. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہمیں اخلاص سے لائیں. حضرت نے کہا کہ میں اس کو میرے اصولوں کے مطابق نہیں ہے, اس لیے میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. اسی کو کسی نے کہا کہ نہ لالچ دے سکی ہرگز تجھے سکوں کی جھنکاریں, تیرے دستے تبکل میں تھی استغنا کی تلواریں. اور جلال قیصری بخشا جمال خانقاہی کو, سکھائے فقر کے آداب تو نے بادشاہی کو. بڑے بڑے نوابوں کو فقیر بنا دیا اور بڑے بڑے اور خانقاہ کو کر دیا جلال بخشا کہ بڑے بڑے نوابوں کو خاطر میں نہیں لائے. تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ خیر جب حضرت انکار فرما دیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں بس یہ ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اور آپ کے خلفاء اور آپ کے متعلقین تو پاکستان کے حامی ہیں, مسلم لیگ کے حامی ہیں, اور لیکن الگ جو لوگ ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی علماء ہیں اور کافی تعداد میں ہیں, لیکن وہ سب پاکستان کے مخالف ہیں. تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حق پر کون ہے. حضرت خاموش ہو گئے. جب وہ چلے گئے تو پھر مولانا نے اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ شبیر علی, میرے حجرے میں جب تک میں نہ بلاؤں کسی کو بھیجنا نہیں. پھر حضرت نے حجرہ بند کر لیا اور 2.5 گھنٹے تک حضرت اس میں کچھ مناجات دعا جو کچھ بھی کرتے رہے. پھر دروازہ کھول کے مولانا شبیر علی کو مولانا شبیر علی صاحب کو آواز دی کہ شبیر علی, وہ حاضر ہوئے. فرمایا کہ آج تک تو مجھے خود تجرب تھا کہ میں پتہ نہیں حق پر ہوں یا نہیں ہوں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر واضح کر دیا کہ اشرف علی حق پر ہے. اب اگر اس راستے میں میری جان بھی جائے گی تو بھی مجھے پرواہ نہیں. حضرت والا نے مجھے سنایا اب اس راستے میں اگر میری جان بھی جائے گی پاکستان کی بنانے میں تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا. فرمایا تھا کہ اس زمانے میں فرمایا تھا، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے پورا، وہ لکھا ہے. بہت سے کانگریسی علماء حضرت کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آپ اس میں شرکت کر لیجئے تو ہم جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت مدد مل جائے گی، سارے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا کہ میں تو اس کو میرے اس میں شرعی اعتبار سے مجھے آپ کے اس کی جو کانگریس ہے اس سے اختلاف ہے. میرے کچھ چند سوالات ہیں، یہ میں لکھ کے لیے دیتا ہوں، اس کا جواب دے دیجئے. اگر یہ جواب مجھے مل گیا آپ کا تو میں رجوع کر لوں گا. اس میں حضرت نے 11 سوالات حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھ کے، وہ 11 سوالات لکھ کے بنوا کے ان کو دیے، بولے کہ چلے گئے. آج تک اس کا جواب نہیں آ سکے. تو حضرت والا نے پھر کیا کہہ رہا تھا بتائیں، کانگریس کی ہاں. تو پھر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت والا نے فرمایا کہ کانگریس میں شرکت کو میں مسلمانوں کی دینی خودکشی کے مترادف سمجھتا ہوں. کانگریس میں شرکت کو مسلمانوں کی دینی خودکشی کے مترادف سمجھتا ہے. بھی بات یہ گانے گائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بندے ماترم ہم اس زمین کی پوجا کرتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس زمین کی پوجا کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے سلام کر رہے ہیں اور ہندوؤں کی اس میں شرکت کر رہے ہیں تہواروں میں. تو تھانوی فرماتے تھے کہ ہندو بھی کافر اور انگریز بھی کافر، تو ہندو ایک کافر سے انگریز سے تو دشمنی، ایک کافر سے اور ایک کافر سے دوستی، یہ کون سا اسلام ہے، کون سا دین ہے؟ سارے کفار سے دشمنی ہے مسلمانوں کو. نتیجہ پھر یہ ہوا کہ آخر میں جب پاکستان بن گیا تو انہیں کانگریسیوں کو قتل کیا گیا. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کہا کہ ساتھ تو تھے مگر وہ تو مسلمان. بس منہ کی کھانی پڑی، دیوبند میں تالا پڑ گیا، گولی چلوائی اور دیوبند میں تالا پڑ گیا. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وہاں تھے، وہ پہلے سے حامی تھے، کانگریس کے ساتھ تھے، مگر بعد میں جو تھے پھر بہت خود صاف صاف فرمایا کہ مجھ سے سودا بچی ہوئی. تو میرے ماموں چھو سے مسلم لیگ تھے مولانا شبلی صاحب کے، تو وہ وہاں ان کے پاس گئے، مولانا محمد احمد صاحب تھا، تو جا کے اپنے استاد بھی تھے ان کے. تو پھر جب یہ گولی چلی وہاں اور دیوبند کو بند کرا دیا، کوئی مہینہ بھر بند رہا تھا، تو پھر یہ وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی، مجھ سے سخت غلطی ہو گئی. حضرت تھانوی صحیح فرماتے تھے، حضرت تھانوی کی نگاہیں جو 50 سال پہلے دیکھ رہی تھی وہ ہمیں 50 سال بعد نظر آیا. ابھی جو اللہ والے لوگ تھے، مولانا مدنی اللہ والے آدمی تھے، کوئی دنیا دار نہیں تھے، تو بڑوں سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اس پہ جمے رہنا. اب جب پاکستان بن گیا تو لوگوں نے کہا کہ بہت پاکستان کی برائی کر رہے تھے، ایک صاحب مولانا شبلی نعمانی جو بہت سر نے گزرے ہیں، ان کے بھتیجے تھے انور نعمانی، انہوں نے کہا میرے سامنے کا واقعہ ہے. تو حضرت اعظم گڑھ کے اسٹیشن پر مولانا مدنی آئے تو ان سے کہا کہ تشریف لائے تو مولانا مدنی سے ان کے جو ساتھی جو تھے حامی جو تھے وہ پاکستان کی برائی کرنے لگے کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے, پاکستان غلط بنا. حضرت مولانا نے فرمایا کہ درا حال ہے کہ پاکستان بن گیا. تین دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ اس حالت میں بھی کہ پاکستان بن گیا تب بھی نہیں مانتے. پھر فرمایا کہ جب تک مسجد نہیں بنتی اس وقت تک اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنے یا نہ بنے, لیکن جب مسجد بن گئی تو ہر مسلمان پر اس کی حفاظت فرض ہے. اسی طرح جب تک پاکستان نہیں بنا تھا ہمیں اختلاف تھا, لیکن اب جب بن گیا تو اس کی ایک ایک زمین کی حفاظت تمام مسلمانوں پر فرض ہے. اللہ کا شکر ہے حضرت کے سلسلے سے وابستہ کیا, پھر حضرت کو ملا دیا. یہ جو میرے شروع کے سال جو حضرت والا کے ساتھ گزرے, یہ حضرت والا نے بہت سی ایسی راز کی باتیں مجھے بتائیں اور جو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے, صرف حضرت تھانوی کو. اور میرے ابھی جو باتیں کی ہیں یہ سب میں نے ظاہر تھوڑی کی ہیں, بہت سی باتیں اور بھی ایسی ہیں جس کو حضرت نمایاں تھا کبھی کسی سے کہنا مت. تو اللہ کا شکر ہے ایسا حضرت تھانوی کے مسئلہ کو دانتوں سے پکڑنے والے حضرت والا ایسے تھے, ایک سر منہ نہیں چھوڑتے تھے, جو حضرت کا مسئلہ ہے اسی پہ آخری دم تک جائیں. یہاں ایک صاحب مولانا ابراہیم صاحب ماشاء اللہ بہت ہی پرجوش آدمی ہے, بہت سرگرم ہے, تو حضرت کے سے بہت حضرت بھی ان سے بہت محبت فرماتے پوتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو پھر یہ ہوا تھا کہ صاحب جلوس نکالیں گے اور کوئی اس میں ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, کوئی ایسی حرکت, بس خاموش جلوس ہوگا. اور پھر یہ بھی اڑا دیا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دے دی ہے. تو حضرت سے آ کے انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اجازت دے دی ہے, ہمارے مدرسے سے بھی کل کو جلوس میں شرکت کریں گے اور کوئی اس میں توڑ پھوڑ اور کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے. یہ کہہ کے تو مولانا چلے گئے. پھر حضرت نے پانچ منٹ کے بعد ان کو کہا کہ بلا کے لاؤ. بلا کے لائے تو حضرت والا نے فرمایا کہ خانقاہ کھول کے سن لو, سب سے بڑا مفتی میں میں نے بڑے بڑے مفتیوں کی صحبت چٹائی ہے, مجھے کسی مفتی کی پرواہ نہیں ہے, لاکھ مفتی فتوا لیں, میں اپنے شہر کے مسلک سے اپنے بزرگوں کے مسلک سے نہیں ہٹ سکتا, میرے مدرسے سے ایک بھی جلوس نہیں نکلے گا. صاف صاف خبردار جو کوئی جلوس نکلا. چلو ہی چلیں گے.